لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز بہنوں اور بھائیوں آج انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دوسرے پارے کے نمایاں مضامین کا جائزہ لیں گے جہاں پہ پہلا پارہ ختم ہو رہا تھا تو وہاں پہ دو رکوعوں کے اندر تحویل قبلہ کا مضمون جو ہے وہ آ چکا تھا اور یہ تحویل قبلہ کے بعد تحویل کا مطلب ہے تبدیل ہونا بدل جانا تو قبلے کا بدل جانا قبلے کی تبدیلی آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے یہ جو قبلہ ہے خانہ کعبہ جو ہے مکہ مدینہ مکہ کے اندر اس سے پہلے جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا یروشلم کے اندر اور مسلمان مکہ کے اندر بھی اور مدینہ کے اندر بھی تقریباً 17 مہینے جو ہے وہ کیا اس کی طرف بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے تو یہ مضمون اب تبدیل ہونے جا رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ تبدیل ہو جائے اور اب چونکہ نئی امت ایک برپا ہو چکی ہے ایک نئی امت بننے جا رہی ہے تو اس امت کا اپنی ایک پہچان اپنا ایک قبلہ ہونا چاہیے اور یوں اس لحاظ سے بھی یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ چونکہ گھر بنایا تھا اللہ کا اور اس کی اہمیت اس حوالے سے بھی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اس کو جو ہے وہ قبلہ قرار دیا جائے تو اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے کہ آپ جو ہے یہ خواہش رکھتے ہیں تو ہم اب قبلے کو تبدیل کیے جا دے رہے ہیں جب ایگزیکٹلی قبلے کی تبدیلی کی آیات نازل ہوئی تو اس وقت یہ بتایا گیا اب یہ جو قبلہ کی تبدیلی ہے یہ اس بات کا مظہر تھا کہ اب امامت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے اور امامت اور نبوت جو ہے کا منصب بنی اسرائیل سے اب تبدیل کر کے جو ہے یہ بنو اسماعیل کی طرف جا رہا ہے اور اس امت مسلمہ کو جو پچھلی امت مسلمہ تھی بنی اسرائیل کی اس کو معزول کر دیا گیا ہے اور معزولی کا آپ کو یاد ہوگا کہ معزولی کے بارے میں ہم نے پہلے پارے کے اندر 9 رکوعوں پہ مشتمل ایک چار شیٹ ہے ایک فرد جرم ہے جو ان پہ عائد کی گئی ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا اگرچہ اس فرد جرم کے بہت سارے اجزاء دوسری جگہوں پہ بھی موجود ہیں قرآن مجید کے اندر لیکن ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا بنیادی جرائم تھے اور ان پہ پھر جو ہے اس لیے لگائے گی فرد جرم کہ اب ان کو جو ہے یہ امت کو معزول کیا جا رہا ہے اور نئی امت برپا کی جا رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ انہیں جو ہے دعوت بھی دی گئی وہاں پہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو پھر ابھی بھی تمہیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور تمہیں سرفراز فرمائے گا اب دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بالکل شروع کے اندر ہی پھر قبلے کی تبدیلی کا حکم ہے دو رکوع پہلے پارے کے اندر ہیں اس موضوع کے متعلق تمہیدی مضمون ہے اور پھر دو رکوع جو ہے وہ دوسرے پارے کے اندر قبلے کی تبدیلی کے متعلق ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم موضوع تھا کہ 4 رکوع میرا نہیں خیال کہ کسی اور موضوع کے اوپر اس قدر طویل اکٹھے ایک جگہ پہ اتنا بڑا جو ہے وہ ڈسکورس بھی آیا تو پھر جو ہے وہ دوسرے پارے میں یہ حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر تمہیں جو ہے یہ آپ قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے کعبہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز پڑھا رہے تھے اور جو ہے وہ حکم آیا تو آپ نے نماز کے دوران ہی طالباً دوسری یا تیسری رکعت میں تھے تو آپ نے جو ہے وہ گھوم کر 180 ڈگری کے درجے پہ جو ہے دوسری طرف سمت میں جو ہے منہ کر لیا اور یوں نماز کے اندر ہی جو ہے وہ قبلہ تبدیل ہو گیا اور یہ اب ایک نئی امت ایک نیا قبلہ اور ایک نئی منصب جو ہے وہ عطا کیا گیا اور ساتھ ساتھ جو ہی اس تبدیلی کو اعلان کیا گیا تو ساتھ اس امت کی تاسیس اس کے ذمہ جو فرض ہے وہ اس کا بھی اعلان کر دیا گیا اس امت اور اس کا تعارف بھی کروا دیا گیا یہ کیا امت ہے اس کا کام کیا ہوگا اس کا مقصد وجود کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا گیا اور اس اعلان میں اس امت کو امت وسط قرار دیا اور اس کے ذمہ جو کام لگایا وہ یہ تھا کہ یہ حق کی شہادت کا فریضہ انجام دے گی اور حق کی جو شہادت ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں تک یہ جو حق ہے یہ جو دین ہے یہ جو قرآن ہے جو قرآن کی تعلیمات ہیں یہ جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کو دنیا کے دوسرے لوگوں تک پہنچائے گی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح امت وسط بنایا ہے تاکہ یہ امت دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ ہو. یعنی آپ نے ایک جو ہے اس حق کو پہنچا دیا امت تک, اب آگے امت اس کو پہنچائے گی دوسرے لوگوں تک, اور یہ دونوں اللہ کے حضور ان دونوں کی جو ہے وہ پوچھ ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا اور دوسرے انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے یہ اپنی امتوں تک پیغام پہنچا دیا جو اللہ نے جو بھیجا تھا. اور پھر امت سے آگے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے آگے یہ پیغام پہنچایا ہے. کہ تو اس یہ آیت کریمہ اپنی جو اپنی مانوی گہرائی کے حساب سے اور امت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے یہ بڑی مارکہ آرا آیت ہے, بہت ہی زبردست آیت ہے. لیکن جتنی عظیم آیت ہے ہم اتنا ہی اس سے اور اس کے پیغام سے اور اس کی ذمہ داریوں سے جو ہے کوئی امت غافل ہے, اور اندازہ نہیں ہمیں کر پا رہے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے ان ذمہ داریوں سے غافل ہے. اور ایسا لگتا ہے بظاہر کہ جیسے وہ سابقہ امت جو ہے اس سے غافل ہو گئی تھی, اس پیغام سے, یہ ذمہ داری سے, یہ شہادت علی الناس, یہ لوگوں پر حق کی گواہی, حق کی شہادت دینے کے فریضے سے جس طرح وہ غافل ہو گئی تھی, لگتا ہے اسی طریقے سے جو ہے یہ امت بھی اس مجموعی طور پر جو ہے وہ اس فریضے سے غافل ہو گئی ہے. اب یہ امت وسط کا جو لفظ آیا ہے یہاں پہ, یہ بڑی معنویت کا حامل لفظ ہے. اور امت وسط یا ایک جو وسط کا گروہ ہے, جو درمیانی گروہ ہے, اس سے مراد ایک اعلیٰ اور ایسا اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط, یعنی مڈل اور درمیان کی روش پر قائم ہے, اور جو دنیا کی قوموں کے درمیان میں ایک صدر کی حیثیت رکھتا ہے, اور جس کا تمام لوگوں کے ساتھ یکساں اور راستی کے تعلق ہے, اور نہ حق اور ناروا تعلق نہیں ہے, نہ وہ ایک طرف جھکا ہوا ہے نہ وہ دوسری طرف جھکایا ہوا ہے, کسی ایکسٹریم میں مبتلا نہیں ہے, کسی عصبیت میں مبتلا نہیں ہے, کسی قومیت کی عصبیت ہو یا زبان کی عصبیت ہو یا علاقے کی عصبیت ہو یا کوئی اور عصبیت ہو, کسی عصبیت میں نہیں ہے, بلکہ وہ انسانوں کو جسٹ بالکل برابر کا درجہ اور برابر کا تعلق کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. اب قبلہ کی تبدیلی, جیسے میں نے کہا کہ اس بات کا اعلان تھا, ایک امت معزول کر دی گئی ہے, دوسری امت نصب کر دی گئی ہے, جو ہے یہ ایک جو ہے اعلان کر دیا گیا. اور یہ بات بہت ہی واضح طور پر ان ایمبیگوسلی کھول کر بتا دی گئی ہے کہ اس امت نے اپنے کال و فیل سے, عمل سے دنیا کے لوگوں پر حق کی گواہی دینی ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہی دیں گے. یہ گواہی بہت اہم ہے, رسولوں کی بعثت کی بھی گواہی کی بنیاد یہی ہوگی اور اس امت کی اٹھان بھی, یعنی دونوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اس گواہی کا کیا کیا ہے. اب یہ جو شہداء علی الناس ہے, یعنی بنے نوع انسان پر گواہی, اللہ کی گواہی کے بعد رسول کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور آپ اللہ کے آخری رسول تھے, آپ نے یہ کام لوگوں تک پہنچانے کا امت کے ذمہ سپرد کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجت الوداع کے جو خطبہ تھا, اس موقع کے اوپر آپ نے اس گواہی کو منتقل کیا تھا کہ میں نے پہنچا دیا, لوگوں نے گواہی دی اس بات کی کہ آپ نے جو ہے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اور پھر جو ہے فرمایا فرش بلغ الشاہد الغائبہ, کہ جو بھی آج جہاں پہ موجود ہیں وہ پھر اس کو آگے لوگوں تک پہنچائے, اور جس نے بھی سن لیا پھر ظاہر ہے وہ آگے تک پہنچائے گا. تو یہ شہادت دینی ہوگی ہمیں بطور امت کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پہنچایا تھا وہ پیغام حق دوسروں تک پہنچانے میں ہم نے اپنی حد تک کوئی کوتاہی نہیں کی. لیکن میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ہی ہے, کیا ہم ایسا کر رہے ہیں, ہم ایسا سوچ رہے ہیں, کیا بطور امت یہ احساس موجود ہے کہ ہم دنیا کے دوسرے لوگوں تک اس دین حق کی جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں, کیا ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں؟ یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس امت کے جو ہے فالوورز اور امت کے متبعین پر. اب وہ جو یہ جو کتمان حق جس کا کل بھی تذکرہ آیا ہے, یہ یعنی وہ یہ ہے کہ اس فریضے کو, یعنی یہ جو فریضہ ہے پہنچانے کا, اس میں اگر کوئی, یعنی گواہی کا فریضہ ہے, گواہی دینی ہے, اس میں اگر کوئی کوتاہی کی ہے یا غفلت جو ہے ہوئی ہے, تو پھر جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل پر فرد جرم میں ایک بہت بڑی جو ہے وہ جو جرم تھا ان کا یہ گنوایا گیا تھا کہ انہوں نے حق کی اس فریضے سے جو گواہی تھی اس سے غفلت برتی اور اس کو ادا نہیں کیا. اس فریضے کو نہ کرنے پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یا قرآن مجید نے اس کو کتمان حق کہا ہے, کتمان ہدایت کہا ہے, کتمان شریعت اور کتمان کتاب کہا ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہم پہلے بھی اس کو کل بھی دیکھا تھا کہ اس جرم پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو اس کام کو نہیں کریں گے. اور دیکھیں کہ اتنی سخت وعید آئی ہے, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی سخت وعید کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ ایک ایسی امت, یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی امت کو ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ وہ دنیا کی رہنمائی کے لیے اٹھائی گئی ہے اور وہ دنیا کے لوگوں کو یہ رہنمائی کا کام پہنچائے گی اور یہ فریضہ سر انجام دے گی, اور اگر پھر وہ اس سے مجرمانہ غفلت برتے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے پوری دنیا کو ہدایت کے سامان سے محروم کر دینا ہے. تو دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ ایک دنیا کے لوگوں کو جو ہے ذمہ پہنچانے کا کام لگایا گیا ہے, اور پھر نہ پہنچایا جائے تو دنیا سے کہ کتنے لوگ جو ہے اسے محروم رہ جائیں گے. تو یہ اس لحاظ سے اس جرم پر اللہ تعالیٰ نے نہ کرنے والوں کو, اس 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 جو فریضے کو نہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور انہیں سخت عذاب کی وحی سنائی ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی عظیم ذمہ داریوں سے کسی کو گراں بار کرتا ہے جیسے امت بنی اسرائیل کو کیا, اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات جو ہے ان پہ کیے, اور ان کو لوگوں کا جو امام بنایا اور لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت کے بارے میں ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری لوگوں ان پہ ڈالی. اب یہ بہت بڑی جو ہے وہ عظمت ہے کسی کی, لیکن جب بھی دیکھیں کہ عظمت اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے تو پھر اس عظمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذمہ داریاں بھی ڈالتا ہے. جب یہ تخت عزت و عظمت پر فائز کوئی قوم اگر وہ ذمہ داریاں پوری نہ کرے اور وہ بدنیت بدعتوار اور نااہل ہونے کے ثبوت دے, تو صرف یہی نہیں کہ ان سے وہ تخت عزت جو چھین لیا جاتا ہے بلکہ ان کو ذلت کی پستیوں میں جو بھی پھینک دیا جاتا ہے, اور یہی کچھ جو ہے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ ذلت اور مسکنت اور غلامی جو ہے مسلط فرما دی. تو یہ جو ہے بہت اہم مضمون ہے جو یہاں پہ جو ہے وہ آیا ہے. پھر دوسرے پارے کے اہم مضامین جو باقی مضامین ہیں اس میں امت کو جو بہت ساری ہدایات دی گئی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ مقام تھا جب امت نئی نئی ابھی جو ہے وہ اس کا اعلان ہوا ہے, اور بہت ساری ہدایات امت کو دی گئی ہیں جو عقیدے سے متعلق ہیں, عبادات سے متعلق ہیں, جو ہے وہ خانگی معاملات سے متعلق ہیں, سماجی اور معاشرتی احکام ہیں, انفاق اور جہاد پہ مبنی بہت سارے کے جو احکامات اس کے اندر وہ شامل ہیں. اب سوال ایک اور بھی جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے, ان احکامات جو اس صورت کے اندر آئے ہیں بہت سارے, ان احکامات کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ فائنل ورژن ہے؟ نہیں, یہ جو احکامات ہیں اسلامی نظام حیات سے متعلق یہ ابھی ابتدائی احکامات ہیں, اور یا پھر عبوری انٹرم جو احکامات ہیں کہ اس کے بعد پھر ابھی جو ہے بہت زیادہ جو ابھی چیزیں آنی تھیں, ابھی جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست کو وجود میں آنا تھا اور ایک فائنل شیپ جو ہے اسلامی سوسائٹی کی ابھی بننی تھی, لہٰذا بہت سارے انتظامات اس لحاظ سے انٹرم جو ہے وہ دیے گئے ہیں اور بری طور پہ دیے گئے جن کو بعد میں تبدیل کیا گیا. اب ایک اور بہت اہم آیت جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہے آیت نمبر 170 ہے جو ہے سورہ بقرہ کی, اس کو آیت البر بھی کہا جاتا ہے, نیکی والی آیت اس کا نام ہے اسی طرح, اور یہ نیکی کے جامع ترین تصور پر مبنی یہ آیت ہے, اور فلسفہ حکمت دین کے اعتبار سے بھی یہ بہت اہم ترین قرآن کی اہم ترین آیات میں اس کا جو ہے شمار ہوتا ہے. اور یہ جو آیت ہے یہ دراصل لوگوں کے نیکی کے جو خود ساختہ تصورات ہیں ان کو کھرچ کر نیکی کا ایک قرآنی تصور جو اسٹیبلش کرتی ہے کہ اصل میں وہ نیکی ہوتی کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نمازیں پڑھتا ہے, جو تسبیح کرتا ہے, جو ذکر کرتا ہے, جو نوافل پڑھتا ہے, جو صدقہ دیتا ہے, جس نے درس قرآن دیتا ہے, تفسیر لکھتا ہے, حدیث بیان بھی کرتا ہے, تو یہ جو ہے نیکی کے کام ہے, لیکن قرآن نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے. اس میں جو ہے نیکی کے اور تقویٰ کے جو محدود تصور ہے اس کی نفی کر دی گئی ہے. اس میں ایمانیات کے بعد یعنی لازمی طور پر ایمانیات کا تذکرہ ہے کہ دیکھیں ایمانیات کے بغیر تو کوئی چیز جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے جو ہے اس کا مقام ہی اس کو حاصل نہیں ہو سکتا, لہٰذا ایمانیات کا تذکرہ ہے اور نماز کا, اور اس کے بعد ہے کہ قرابت داروں کے حقوق ہیں اور یتیموں کے حقوق ہیں اور مسکینوں کے حقوق ہیں اور مسافروں کے حقوق ہیں اور سائلین سوال کرنے والوں کے اور قیدیوں کو آزاد کروانا اور ایفا عہد ہے اور تکالیف میں جو دین کے اوپر جو ہے وہ چلنے میں آتی ہیں ان پہ صبر ہے اور زکوٰۃ ہے اور نماز ہے. تو یہ گویا دیکھیں کہ پورے کے پورا جو دین ہے, دین کن چیزوں کا نام ہے؟ دین نام ہے ایمان کا, ایمانیات کا, عبادات کا، اخلاق کا، اخلاقیات کا اور معاملات کا، یہ چار چیزیں دین پورے کا پورا دین ہے. تو دیکھیں کہ یہ آیت جو ہے اور تمام کے تمام جو دین کے تصور ہے اس پہ محیط جو ہے یہ تصور ہے اس آیت کے اندر. تو مذہب کی چند رسومات کو ادا کر دینا، مذہبی رسومات کو، یا ضابطے کی خانہ پوری کر کے چند مقررہ مذہبی اعمال جو سر انجام دے دینا، تقویٰ کی چند جو ہے جو معروف شکلیں ہیں ان کو وضع اختیار کر لینا ان کی. فرمایا گیا کہ یہ نیکی نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ تم یہ جو انسان کے ساتھ جو انسانی آپ دیکھیں کہ جو انسان کی جو ہمدردی ہے انسان کے، تو یہ مظاہر جو ہے اگر نہیں ہے تو وہاں پہ نیکی بھی پھر موجود نہیں ہے. یہ قرآن کی اس کو بلند ترین آیات میں جو شمار کیا جاتا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ بنی نوع انسان کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، جو انسانی ہمدردی ہے، وہ بہت یہ ایک مذہب کسی مذہب کا ایک جوہر اصلی ہوتا ہے. اور اگر یہ جوہر اصلی یا لب لباب جو ہے اعمال کا اگر یہ موجود نہیں ہے تو جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ نیکی وہ جو ہے وہ بالکل کم از کم قرآن اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نیکی کے زمرے میں شمار نہیں کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے، یہ انسان جب یہ والی تعریف جو اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی اگر یہ نہیں ہوتی ہے تو پھر دیکھیں کہ لوگوں کے عبادت کے انبار بھی لگے ہوتے ہیں مگر دل میں شکاوت ہوتی ہے. انسان کی حاجتوں کو دیکھ کر دل پسیجتا نہیں ہے، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر جو ہے ہاتھ جیب کی طرف یا تجوری کی طرف نہیں بڑھتے ہیں حالانکہ مال بھی موجود ہوتا ہے. تو یہ طرز عمل دین کی روح سے بالکل جو خالی طرز عمل ہے، اور یہ نیکی کا طرز عمل جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. اس جو ہے وہ دیکھیں تو اس وجہ سے کس قسم کی ذہنیت جو ہے وہ آتی ہے وجود میں آتی ہے. تو اس اگر اس قسم کی ذہنیت موجود جو ہے ذہنیت موجود ہو تو پھر لوگ جو ہے وہ مچھر کو چھانتے ہیں اور پھر سموچے اونٹ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. فقہی جو ہے فروعات اور جزیات کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ ان کو ان کی بنیاد پہ جو ہے وہ مسلمان اور کافر کے فتوے جو ہے وہ دے دیے جاتے ہیں. پھر نماز کی جو ہے قبولیت کا دار و مدار جو ہے اس پہ آتے ہوتا ہے کہ رفع یدین کیا ہے یا نہیں یہ کیا ہے، یا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، تراوی 20 پڑھی ہیں یا 8 پڑھی ہیں. ان کو ایمان کا جو ہے جزوے جو ہے لاجنفق بنا دیا جاتا ہے بالکل کہ یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے، حالانکہ یہ نیکی نہیں. لیکن دیکھیں کہ بہت ضروری چیزیں جو دین کے اندر ہوتی ہیں معاشرے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دین نافذ نہیں ہے. یہ جو ابھی ہم نے جس کی بات کی ہے جو تصور ہے شہداء علی الناس کا، لوگوں تک پہنچانے کا دین کو اقامت کا، دین کو غالب کرنے کا، دین کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کا کوئی کام موجود نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. معاشرے میں سود کا چال چلن اور دور دورہ ہوتا ہے تو کسی کی پہچان پر جو ہے شکنے تک نمودار نہیں ہوتی ہے. یہ جو دیکھیں کہ اس طریقے سے لوگوں نے نیکی کے مسخ شدہ یا پرورٹیڈ تصورات جو ہے نا اپنا رکھے ہیں، تو قرآن نے ان سب کی یہاں پہ جو ہے وہ جو ہے وہ کی ہے اس کی نفی کی ہے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ شہداء فی سبیل اللہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والے، اور وہ ظاہر یقینی طور پر جو اللہ جس دین کو قائم کرنے کے اندر جو اپنی جانوں سے بھی گزر جاتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر جاتے ہیں. اصل میں شہید کیا ہے؟ شہادت کا مطلب یہ بھی ہم نے شہداء علی الناس لوگوں کے اوپر گواہی دینا ہے اپنے قول سے اور عمل سے. اور وہ شخص جس نے اپنی جان کو قربان کر کے اس کی گواہی دے دی ہے کہ یہ دین حق ہے تو وہی جو ہے پھر شہید، وہ بھی شہید کہلاتا ہے. اور اس کے بارے میں کہا کہ یہ اتنا اونچا درجہ ہے اس کو مردہ مت کہو، اس کی حیات کا انسانوں کو شعور ممکن نہیں ہے، دنیا کے انسانوں کو اس کا شعور ممکن نہیں ہے. یہ زندگی اور موت کا وہ اسلامی تصور ہے جو اس سے پہلے دنیا میں جو دوسرے نظام ہائے زندگی ہیں یا باقی مذاہب ہیں ان میں بالکل یہ تصور موجود نہیں ہے. ان سے مختلف اسلام نے یہ ایک تصور زندگی کا دیا ہے، اور یہ زندگی کا تصور ہے. حالانکہ وہ لوگ تو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح ہدایت فرمائی کہ ان کو مردہ مت کہو. پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو یہ دین کے اوپر چلتے ہوئے زندگی میں، اور پھر دین کے اوپر چلتے ہوئے اور دین کی قیامت کے راستے کے اندر تمہیں بہت ساری آزمائشیں آئیں گی، تمہیں جو ہے جان سے اور مال سے اور جو ہے خوف سے اور ان چیزوں سے آزمایا جائے گا. تو ان آزمائشوں میں رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں فرمایا کہ اس کے جو رویہ ایک مومن کا رویہ ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سپردگی کا ہونا چاہیے کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے ملکیت میں ہیں, اور جو کچھ بھی ہمارا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے, اور بالآخر ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. اور اسی بات کو جو کہا گیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, مومن کو چاہے تھوڑا سا یا زیادہ یا جان کے نقصان یا اس کے جزو قارب یا کسی چیز میں بھی جان و مال کے اندر نقصان پہنچتا ہے تو پھر وہ یہی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ پھر دوسرے بھی, کیونکہ یہ ایک احکامات کی صورت ہے, مسلمانوں کو احکامات دیے جا رہے ہیں, بہت سارے متفرق احکامات موجود ہیں جس میں قصاص و دیت کے احکام ہیں. تو دیکھیں یہ قصاص اور دیت دونوں حرمت جان کے جو ہے احکامات ہیں, تو اس لیے کہ انسانی سوسائٹی کے اندر اسلام نے جو ہے انسانی جان کی بہت زیادہ حرمت رکھی ہے. اور پھر اس کے بعد پھر وصیت کے اور رشوت کے اور وراثت کے احکامات ہیں, تو یہ حرمت مال کے احکام ہیں, یعنی جان کی بھی حرمت ہے اور مال کی بھی حرمت ہے, اور اس سے متعلق جو ہے قانون سازی کی گئی ہے, چاہے یہ انتحرمی صحیح ہے لیکن یقینی طور پر جو ہے اس کے بارے میں احکامات موجود ہیں. اس کے بعد روزے, رمضان کے جو روزے ہیں ان کا جو ہے وہ بارے میں احکامات ہیں, ان کی فرضیت کا حکم ہے, اور روزے ایک انسان ساز اور تربیت آفرین عبادت ہے, اور یہ اس کا جو ابتدائی حکم اور پھر انتحرم اور پھر آخری جو فرضیت کے جو آخری احکام ہیں وہ سارے کے سارے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اس مقام پہ جمع کر دیے گئے ہیں. اور پھر روزے کا مقصد بھی بتایا گیا ہے کہ دیکھیں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہے, اور جو ہے وہ اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے, اور کھانے سے بھی پینے سے بھی اور شہوت سے بھی. لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ تقوی حاصل کیا جائے. اور تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی جو محبت ہے, رغبت ہے, شوق ہے, تشویق ہے, یہ جو چیز. اور پھر اس کی مخالفت سے جو ہے نفرت کرنا, کراہت کرنا, رک جانا, ڈر جانا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یہ کام کرنے پہ, یہ جو فیلنگ ہے, یہ دونوں کی جو ہے اکٹھی فیلنگز ہونے کا نام جو ہے یہ تقوی ہے. اور پھر رمضان اور قرآن کا ایک خصوصی تعلق بتایا گیا ہے, اور یہ بھی جو ہے جس مقام پہ بتایا گیا ہے کہ رمضان کی فضیلت دراصل اس کی حقیقی فضیلت کا سبب جو ہے قرآن مجید کا نزول ہے, اور وہ قرآن مجید جو الہدا بھی ہے, جو سراسر ہدایت ہے, جو بینات ہے, کھلی ہوئی جو ہے وہ نشانیاں ہیں اس کے اندر, اور کھلی ہوئی تعلیمات ہیں, بالکل واضح تعلیمات ہیں, ان ایمبیگوس. اور پھر یہ فرقان ہے, یہ فرق کرنے والی ہے, یہ حق کی علامت ہے, اور کسوٹی حق کی اور پہچان ہے. پھر اس کے بعد شراب اور جوئے کے احکامات ہیں, اور یہ اس لیے بتایا ہے کہ باطل طریقے سے اور ناجائز طریقے سے مال کمانے کو حرام قرار دیا گیا ہے. یعنی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے گزر ہیں, چاہے دیکھیں یہ شراب ہے, یہ جوا ہے, یہ لاٹری ہے, یا ایسی چیزیں جن میں انسان کمائے بغیر انسان کے پاس مال آ جاتا ہے, اور وہ چیزیں ساری کی ساری ان کو حرام قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ پھر حرام حلال کے اندر جو ہے وہ چیزیں بھی دوسری بھی بتائی گئی ہیں جن میں مردار ہے اور خون ہے اور خنزیر کا گوشت ہے اور غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا ہے. اور ظاہر ہے یقینی طور پر یہ اس معاشرے کے اندر بھی جو پہلے تھا اب بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے ظاہر ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر مان کر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں, اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے. پھر جہاد اور انفاق کا مضمون ایسا ہے جو اس صورت کے اندر مسلسل ساتھ یہ دونوں چلتے ہیں, اور یہ لازم و ملزوم ہے, یہ دونوں موضوع صورت میں اکٹھے چلتے ہیں, اور یہ دونوں دین کی اقامت کے لیے ناگزیر ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر تم عدم انفاق نہیں کرو گے تو یہ ایک طرح کی تمہاری اجتماعی خودکشی ہوگی. اور وجہ یہ تھی کہ ابھی تک ظاہر سوسائٹی ریاست نے ابھی ایک باقاعدہ شکل اختیار نہیں کی تھی, تو اس وقت جتنی بھی اخراجات تھے جو ہے وہ یا پھر جہاد کی تیاریاں تھیں اور مقابلے کے لیے تیاریاں تھیں, کلی جو انحصار تھا وہ انفاق کی سبیل اللہ پہ تھا. لہٰذا اگر تم یہ نہیں کرو گے تو دشمن مقابلے میں کمزور ہوگے, تمہارے پاس جو وسائل اور ذرائع جو ہونے چاہیے لڑنے کے لیے وہ نہیں ہوں گے, تو پھر اس طریقے سے اس کو جو ہے خودکشی کے برابر جو ہے وہ جگہ آ گیا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ تم نے کتنا خرچ کیا ہے, اہمیت اس بات کی ہے کہ کہاں خرچ کیا ہے اور کس نیت سے کیا ہے, یہ بہت اہم ہے. ظاہر ہے یہاں پہ جو انفاق جتنا بھی کہا, انفاق کی جتنی بھی جو ہے مداد جو گنوائی گئی ہیں اس سے مراد ہے کہ دین کے معاملے میں, دین کی اقامت کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اس کو انفاق کی سبیل اللہ کہا گیا ہے. اگرچہ انفاق کی سبیل اللہ کا جو ہے جو اطلاق ہے وہ مسکینوں اور غریبوں اور جتاؤں بیواؤں کے اوپر خرچ کرنے پہ بھی ہوتا ہے. حج اور عمرے کا بتایا گیا ہے کہ اس میں گناہ اور جھگڑے اور شہوت پرستی سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے. مسلمانوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ کامل اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر جیسا معاملہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. 80% 20% اللہ تعالیٰ کو 99% اور 1% والا معاملہ بھی قابل قبول نہیں ہے. ایسا ہے کہ میں 99% تو اسلام کو تسلیم کروں گا, 1% جو ہے میں کہیں سے اور جو ہے اس میں پیوند لگاؤں گا, سوشلزم کا, کیپٹلزم کا, کہیں سے اور چیز کا جو اسلام سے متصادم ہے, تو یہ قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, تم سارے کے سارے مکمل طور پر دین کے اندر داخل ہو جاؤ اور دین کو ایز اٹ از قبول کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے, یا پھر اس کو ریجیکٹ کر دو. یعنی یہ اس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. قبول کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, یہ فل پیکج ہے. اگر نہیں قبول کرنا ہے تو بے شک قبول نہیں کرو اور جو ہے وہ پاس آن. تو یہ بات جو مسلمانوں سے اس کا مطالبہ کیا گیا. پھر فرمایا کہ دین و دنیا کی امتزاج کی خوبصورت تعلیم دی گئی ہے کہ اسلام میں دین و دنیا کی اور سیاست و دین کی جدائی کا کوئی تصور نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا جو وہ آپ دعاؤں کے شروع کے اندر بھی اور دعا کے آخر میں بھی مانگا کرتے تھے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار, یہ جو ہے دنیا کے اندر بھی بھلائی اور آخرت کے اندر بھی بھلائی جو ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف آخرت کی بھلائی مانگیں, اس دنیا کے اندر بھی اپنا اچھا حصہ اور اپنی بھلائیاں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اور آخرت میں جو ہے وہ آخرت تو دنیا کے راستے سے ہی ملے گی. اس دنیا میں جو کچھ کمائیں گے اور جو کچھ اچھا ہوگا تو اس سے جو ہمیں آخرت بھی انشاءاللہ ملے گی. دین اور دنیا کی تفریق, علم سائنسی اور دینی علوم کی تفریق, اور دین اور سیاست میں علیحدگی کا جو تصور ہے یہ کوئی قرآنی تصور نہیں ہے, یہ اسلامی تصور نہیں ہے, یہ غیر اسلامی تصور ہے کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے, سیاست الگ ہے اور دین الگ ہے, اور جو ہے یہ دنیا کی خالص چیز ہے یہ اور جو آخرت کی چیز ہے, ایسی کوئی تفریق نہیں ہے. کفر کی راہ اختیار کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جانوروں جیسے ہیں, جس طرح پکار کو اپنے بھنکنے والے کی پکار کو سنتے ہیں لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے یہ بالکل آری ہوتے ہیں. اور اگر سننے, اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اگر سننے اور دیکھنے اور بولنے کی جو طاقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیکلٹیز عطا فرمائی ہیں, ان کا استعمال اگر حق کے لیے نہ ہو اور حق کی راہ میں اگر یہ کام نہ آئے تو ان کا ہونا اور نہ ہونا بالکل برابر ہے. پھر معاہدوں کی پاسداری کا بتایا گیا کہ ایفا عہد اور معاہدوں کی جو پاسداری ہے یہ اسلامی معاشرے کی روح اور بقائے باہمی کی بنیاد ہے. اس میں انسان سے اپنے جو رب سے عہد کیا ہے اس میں لفظ بھی شامل ہے اور شریعت کا عہد بھی شامل ہے جو لا الہ الا اللہ کا عہد ہے, اور آپس کے عہد بھی مراد ہے, اور انسانی معاملات کے سارے معاہدے بھی شامل ہیں, شادی کا سماجی معاہدہ بھی اس میں شامل ہے, اور آجر اور مستاجر کا معاہدہ بھی, اور شہری اور ریاست کے معاہدہ بھی, اور سارے معاہدے جتنے بھی اس دنیا کے اندر جو ہے اپلیکیبل ہوتے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں. پھر عقل حلال, یعنی حلال کھانا اور حرام کھانے سے جو ہے ممانعت, یہ اس کا حکم دیا گیا, اور اس میں اسلامی جو معاشی معاملات ہیں اسلام کے اس سے متعلق تمام حرمتوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. اور اس لحاظ سے دیکھیں کہ اتنا کمپریہنسو قسم کا حکم دیا گیا ہے. قتال کے حکم کا جو ہدف بتایا گیا ہے کہ تم جہاد کرو گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں, قتال فی سبیل اللہ کرو گے, تو یہ اس لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا قیام ہو. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ, یہ دین اس لیے آیا ہے کہ یہ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو غالب کر دے, اور اگر کفر اس غلبے میں حائل ہو تو پھر حکم دیا گیا کہ تم ان سے لڑو جہاں تک ان کا قلعہ کم ہو جائے اور انسانی زندگی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے دین کے شجرہ سایہ تلے جو ہے پھلے پھولے. پھر حقوق نسواں کی بات کی گئی ہے کہ مردوں کے عورتوں پر وہی حقوق ہیں جو عورتوں کے مردوں پر ہیں. اور دوسرے ایک اور بڑی زبردست حقیقت بتائی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں, یہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے یہ پروٹیکشن ہے, اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے یہ حفاظت کا سامان ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں جیسے لباس جو ہے جسم سے جڑے ہوتے ہیں. معاشرے کے بہت سارے مسائل میں یہ توازن کی ایسی شاندار مثال صرف اللہ تعالیٰ الہی تعلیمات میں پیش کر سکتی ہیں, دنیا کا کوئی نظام یہ اس کی نظیر پیش نہیں کر سکا ہے. پھر فرمایا کہ لیڈرشپ آخر میں پارے کے کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو حکمران بنایا بنی اسرائیل کا, تو بنی اسرائیل نے کہا تو یہ نہ تو کوئی ایلیٹ کلاس ہے, نہ کوئی یہ سرمایہ دار ہے, یہ نہ مالدار ہے, تو یہ کہاں سے ہمارا جو ہے یہ جو ہے وہ حکمران بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا, بس ذوالعلم والجسم, صحیح جسم صحیح دماغ اور علم، یہ چیزیں ہیں جو قیادت اور رہنمائی کے لیے لازمی جو درکار ہیں، اور یہ جو ہے اس کے اندر موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو جو ہے حکمران بنایا. پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پست ہمتی کو جنم دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان. آپ کو پتا ہے کہ وہ جب درجات سے گزر رہے تھے تو انہوں نے حکم دیا کہ درجات سے پانی نہ پیئے، لیکن انہوں نے پانی جو سارے کے سارے پیے، اور جب پانی پیے تو جو ہے دوسرے کنارے پہ پہنچ کے تو پھر ان کا انہوں نے جالوت کے مقابلے میں لڑنے سے انکار کر دیا، اور کہتے کہ ہم تو یہیں پڑے ہیں، ہم سے نہیں جو ہے چلا جاتا، اور یہ لاکھوں میں تھے. اور دیکھیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اس سے کم اس سے پس ہستی پس ہمتی جو ہے وہ ان کے اندر پیدا ہو گئی. دشمن کے مقابلے میں بتایا کہ اصل ہتھیار جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس کتنے ہتھیار ہیں اور تمہارے پاس کتنے جو ہے رسائل وسائل اور قوت درکار ہے، بلکہ بھروسہ جو ہے اسباب پر نہیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. بتایا کہ کم من فئت قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی دفعہ تاریخ میں ویسا ہوا ہے کہ ایک قلیل سا گروہ جو ہے وہ ایک بڑی تعداد کے اوپر غالب آ گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مرتبہ تاریخ کے اندر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخ میں کتنی مرتبہ ہو چکا ہے. پھر فرمایا کہ جب یہ لوگ ایمان والے تھوڑے سے 300 سے قریب اوپر لوگ لاکھوں کے مقابلے میں آئے، تو انہوں نے دشمن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی ہے. بے شک وہ تھوڑے سے ہیں، دشمن لاکھوں میں ہے، اور جو نسبت بھی ایک اور ہزاروں کی ہے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ اس پہ جو ہے وہ اللہ پہ ان کو بھروسہ تھا، اور اللہ سے ہی انہوں نے استعانت طلب کی کہ ربنا افرغ علینا صبرن ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین. اے اللہ صبر کو ہمارے اوپر انڈیل دے، یعنی ایسا ہوتا ہے جیسے بالٹی سے پانی کو انڈیل دینا، تو ایسے فرمایا کہ صبر استقامت کو ہمارے اوپر انڈیل دے. ہم تھوڑے سے ہیں لیکن ہمارے قدموں کو جما دے لاکھوں کے مقابلے میں. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اللہ کے حضور، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جواب جو ہے وہ قبول فرمایا دعا کو، اور اللہ تعالیٰ نے 300 لوگوں کو 400,000 کے لشکر کے اوپر جو ہے فتح عطا فرمائی. اور یہ وہ بات ہے، دیکھو دشمن کے مقابلے میں اللہ سے مدد اور استعانت طلب کیا کرو. یہاں بھی یہ پارہ ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ پھر آگے ہم تیسرے پارے کے مضامین آگے یہیں سے جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. فاستغفروا اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم.